आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ 100,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ کی عراقی صدر سے ملاقات، صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری، صورتحال تشویشناک۔ اور حکومت یمن اور جار سعودی اتحاد میں قیدیوں کا تبادلہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے عراقی صدر سے ملاقات اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پیر کی شام بغداد میں عراقی صدر برہم صالح سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پیر کے روز قطر کا دورہ مکمل کر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ عراق پہنچے ہیں۔ وہ بغداد میں اپنے دو روزہ قیام کے دوران دیگر اعلیٰ عراقی حکام سے ملاقات اور عراقی کردستان ریجن کا بھی دورہ کریں گے۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے قطر میں اپنے قیام کے دوران اس ملک کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں باہمی تعلقات کے فروغ، علاقائی مسائل، نیز ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کے کسی بھی اقدام کا پوری قوت کے سوال جواب دے گا۔ المیادین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ خطے میں اسرائیل کے کسی بھی اقدام کا نتیجہ اس کی منشا کے برخلاف برآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران صہیونی حکومت کے ہر شیطانی عمل کا اسی سطح پر یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جواب دے گا۔ جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے زوال کے لیے حالات پوری طرح آمادہ ہیں، اور اگر اس نے اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا تو وقت سے بہت پہلے ہی اس کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے واضح کیا کہ سیونیوں نے اپنے حالیہ اقدامات کا نتیجہ دیکھ لیا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ سیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ صورتحال آئندہ بھی پیش آ سکتی ہے اور حالات اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران تمام پابندیوں کی منسوخی ایران تمام پابندیوں کی منسوخی کے مطالبے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ مذاکرات میں کچھ چیلنجوں کا سامنا ہے، تاہم ہم ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جو انجام تک پہنچائے گا اور کامیابی یقینی ہے۔ سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا حتمی موقف پوری طرح واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام پابندیاں پوری طرح ختم کی جائیں، اس کے بعد یہ پرکھا جائے گا کہ پابندیوں کی منسوخی میں کتنی صداقت ہے اور پھر ایران بھی ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دے گا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ پورے یقین کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے وقت کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، تاہم ہم مذاکرات کو طول نہیں دینے دیں گے۔ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اگر ہم محسوس کریں گے کہ فریق مقابل میں سنجیدگی نہیں ہے، یا وہ وقت ضائع کر رہا ہے، یا مذاکرات کو دیگر تھکا دینے والے مسائل کی جانب لے جانا چاہتا ہے، یا اس میں دیگر موضوعات کو شامل کرنا چاہتا ہے، تو مذاکرات کو وہیں پر ختم کر دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ نہ ہم مذاکرات میں جلد بازی کریں گے اور نہ ہی انہیں طول پکڑنے دیں گے، بلکہ پوری ہوشیاری اور توجہ سے اسے جاری رکھیں گے۔ ایرانی ماہرین نے کورونا کی سب سے بہترین مؤثر اور پائیدار نتائج کی حامل کورونا ویکسین کی تیاری میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے پاسچر انسٹیٹیوٹ آف ایران اور فنلا انسٹیٹیوٹ کیوبا کے باہمی اشتراک سے تیار کی جانے والی کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے آخری مرحلے کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اصفہان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے ابن سینا ہال میں منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ اب تک کی سب سے بہترین مؤثر اور پائیدار نتائج کی حامل کورونا ویکسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ویکسین سازی کے حوالے سے آج دنیا کا سربلند ترین ملک ہے، جبکہ کورونا ویکسین کی تیاری کے میدان میں ہم اس خطے میں سب سے آگے ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا پاسپورٹ ویکسین کی آزمائش کے تیسرے مرحلے نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے کام پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے نتائج بہترین رہے ہیں، جس کے بعد ہم نے تیسرے اور آخری مرحلے کی آزمائش کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق مسلسل پانچویں دن ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 3 لاکھ سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر تک کورونا کے زیر علاج مریضوں میں 3,52,991 کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران کورونا کے مزید 2,812 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,73,13,163 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,95,123 افراد ہلاک اور 1,43,04,382 افراد کورونا کے شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 28,13,658 بتائی گئی ہے۔ ایران کورونا سے مقابلے کے لیے ہندوستان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بات کا اعلان ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کے نام بھیجے جانے والے ایک مراسلے کے ذریعے کیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے اپنے مراسلے میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ کورونا کا مقابلہ باہمی تعاون اور ہمدردی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس مشکل گھڑی میں ہندوستان کو فنی اور مہارتی امداد کے ساتھ ساتھ لازمی آلات و وسائل بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے ہندوستان میں کرونا سے ہونے والی اموات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگرچہ ایران کو ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے دباؤ کا سامنا ہے، تاہم تہران نے اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نج ملکی سائنسدانوں کی مربوط علمی کوششوں کے ذریعے کرونا کی خطرناک موجوں کو کم ترین نقصان کے ساتھ عبور کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت ہندوستان کو کرونا کے سونامی کا سامنا ہے، جس کے باعث صورتحال انتہائی تیزی سے ابتری کی طرف گامزن ہے۔ یمن کی قومی کمیٹی برائے اسیران کے سربراہ نے جار سعودی اتحاد کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی خبر دی ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق قومی کمیٹی برائے اسیران کے سربراہ عبدالقادر المرتضیٰ نے بتایا ہے کہ سعودی اتحاد کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے تحت یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے 22 اہلکاروں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 21 فروری کو اردن کے دارالحکومت عمان میں قیدیوں کے تبادلے کی غرض سے ہونے والے مذاکرات سعودی اتحاد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئے تھے۔ یمن کی قومی حکومت نے واضح کر دیا تھا کہ وہ قیدیوں کا جامع اور بلا وقفہ تبادلہ چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں ہونے والی تاخیر کی تمام تر ذمہ داری سعودی اتحاد اور اقوام متحدہ پر عائد ہوگی۔ واضح رہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے تحت 200 یمنی فوجیوں اور عوامی رضاکاروں کے بدلے سعودی اتحاد کے 100 کرائے کے فوجیوں کا تبادلہ انجام پائے گا۔ فلسطینیوں نے باب العمود کو بند کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے باب الحتہ کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں صورتحال بدستور بحرانی ہے، اور غاصب صہیونی فوجیوں نے باب العمود کو بند کرنے میں ناکامی کے بعد مسجد الاقصی میں داخلے کے ایک اور دروازے باب الحتہ کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی باب الحتہ اور اس کے اطراف میں تعینات ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ عراقی عوام کے مطالبے اور منشا کے برخلاف اپنے زیر استعمال عین الاسد نامی چھاونی کو توسیع دے رہا ہے۔ عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر المعلومہ نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ دہشت گرد امریکی فوجی کمانڈ سینٹ کام نے مغربی صوبہ الانبار کے شہر ہیت کے علاقے البغدادی میں قائم عین الاسد نامی فوجی اڈے کی عمارتوں کی توسیع اور انہیں مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ہندوستان میں کرونا کے وحشت ناک پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ہندوستان میں کرونا کا پھیلاؤ اتنا وحشت ناک ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کرونا ہندوستان میں بے قابو ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں یوں تو کرونا کی جو نئی لہر ہے پوری دنیا میں اس کی شدت زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں صورتحال کچھ استثنائی نظر آتی ہے۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں حالات بے قابو نہیں ہوئے ہیں اور نئی لہر کے کنٹرول میں آنے کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ہندوستان سے تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کرونا ہندوستان میں قابو سے باہر ہو گیا ہے، کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ ایک دن میں 3.5 لاکھ سے زائد نئے کرونا مریضوں اور تقریباً 3,000 اموات کی خبر المناک ہونے کے ساتھ ہی وحشتناک بھی ہے، جبکہ یہ اعداد و شمار سرکاری ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار میں نئے مریضوں اور اموات کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار، اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی اموات اور کرونا ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ جانے کتنے کرونا کے مریض ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں میں ہوں گے اور انہوں نے ٹیسٹ بھی نہ کرایا ہوگا، اور جانے کتنے لوگ اسپتالوں کے بجائے اپنے گھروں میں کرونا سے مرے ہوں گے۔ کرونا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی آکسیجن کی شدید قلت نے بھی بحرانی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کرونا کے مریضوں کے علاوہ جانے کتنے ایسے افراد بھی آکسیجن نہ ملنے سے لقمہ اجل بن گئے ہیں جنہیں دیگر مشکلات کی وجہ سے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ ان مشکل حالات میں ایران اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں نے ہندوستان کے ساتھ یکجہتی اور ہر طرح کے تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کو پیغام بھیجا ہے کہ ایران ان مشکل حالات میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کرونا کو کنٹرول کرنے میں اپنے تجربات بھی ہندوستان کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ انسداد کرونا کے جو وسائل ہیں ضروری، اور ضروری دوائیں اور دیگر امور میں بھی ہندوستان کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس دوران مدراس ہائی کورٹ نے کرونا کی دوسری لہر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دیا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مختلف ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران بڑے بڑے جلسوں اور ریلیوں کی اجازت دے دی، اور اسی کے ساتھ اس نے کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کی کھلی خلاف ورزیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں کرونا کی جو نئی وحشت ناک اور ہلاکت خیز لہر آئی ہے، اس کی پوری پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نئی لہر کے واحد ذمہ دار ادارہ الیکشن کمیشن ہے۔ ہندوستان کے بہت سے حلقے اس سے پہلے اس بات پر معترض تھے کہ ہندوستان کی جن ریاستوں میں اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں وہاں کرونا پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے جلسے، جلوس اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں ذمہ دار حضرات جا کے ریلیوں کو خطاب کرتے ہیں، لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کرونا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو کرونا کی نئی لہر ہے اور جس نے اتنی وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے، یہ ہندوستان میں جو انتخابی مہم میں لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات تھے، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ ہولی میں جس طرح سے لوگوں نے کرونا پروٹوکول کی خلاف ورزی کی اور کھل کے باہر نکل کے بڑے بڑے اجتماعات میں لوگوں نے ایک دوسرے پر رنگ ڈالا، اور اس کے علاوہ جو کمبھ کے میلے میں ملینز کے تعداد میں لوگ جمع ہوئے، ان کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان میں کرونا کے وحشتناک پھیلاؤ اور اس کے بے قابو ہو جانے کے علل و اسباب کا جائزہ لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہندوستان میں آکسیجن کی جو شدید قلت ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کو بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہندوستان کے معروف اور ممتاز تجزیہ نگاروں کو شریک کیا جائے گا۔ شکیل شمسی ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ایک رپورٹ ہمارے ساتھیوں نے تیار کی ہے، تو پہلے آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔
پورے ملک کو کرونا کے طوفان نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کرونا نے ہمارے حوصلے اور اعتماد کو متزلزل کیا ہے۔ یہ اعتراف ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ہے، جن کی حکومت ان دنوں کرونا سے جنگ میں کمزور کارکردگی دکھانے کے باعث ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ غیر ملکی میڈیا اور گلوبل پریس نے بھی ہندوستان میں کرونا کے طوفان اور میتوں اور لاشوں کے انبار کو مرکز میں برسر اقتدار حکومت کی نااہل نوکر شاہی، اندھی قوم پرستی اور غرور و تکبر کا نتیجہ قرار دیا ہے، جس نے ہندوستان کو تباہی کے جلتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیا ہے۔ اس درمیان مدراس ہائی کورٹ نے بھی ملک میں کرونا کے طوفان کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو قرار دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ کیوں نہ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے۔ مدراس ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں کرونا برق رفتاری سے پھیل رہا تھا اور آپ لوگ انتخابی ریلیاں کرا رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں سیر کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر ہندوستان میں کورونا کے طوفان پر پائے جانے والی غیر معمولی تشویش اور کورونا کے انتہائی بھیانک اور دل ہلا دینے والے مناظر سامنے آنے کے بعد بھی مغربی بنگال میں اسمبلی اور ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں پنچایتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ انتخابات کے اگلے مراحل ہونا ابھی باقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے میں کورونا پروٹوکول کی پاسداری کیسے ممکن ہے؟ کیا حکومت اور الیکشن کمیشن اس قدر خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ اس صورتحال کے پیش نظر مدراس ہائی کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی جان کی حفاظت ہر قانونی اور آئینی اقدام سے بالا تر ہے اور لوگ جمہوریت کا لطف اسی وقت لے سکتے ہیں جب وہ زندہ رہیں گے۔ دوسری جانب کرونا وائرس ہندوستان میں ہر روز نت نئے ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں تصدیق شدہ 353,000 کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 2,800 سے زائد لوگ کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ غیر مصدقہ اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ دہلی، یو پی، ہریانہ، مہاراشٹر، کرناٹک، راجستھان، کیرالا، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور بہار جیسی ریاستوں میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں۔ اسپتالوں میں آئی سی یو بیڈ خالی نہ ہونے اور آکسیجن کے فقدان کے باعث اسپتال انتظامیہ مریضوں کو واپس بھیج رہی ہے، اور نتیجے میں کرونا کے مریض، جن میں ہر سن و سال کے لوگ ہیں، سڑکوں پر ہی دم توڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کرونا کے اس طوفان میں ایسے بے شمار اور دلدوز مناظر سامنے آ رہے ہیں جن کے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ غرض یہ کہ کرونا کے طوفان نے ہندوستان میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے، جس سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو نومبر میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دوسری لہر خطرناک ہوگی اور اس کے لیے تیاری نہیں کی گئی۔ تیاری کے لیے ایک سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ ہندوستانی اور عالمی مبصرین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت صرف شہرت اور اپنے لیے ہیڈ لائن بنوانے میں لگی رہی اور کرونا عام شہریوں کی گھات میں بیٹھا رہا، اور موقع ملتے ہی کچھ اس طرح سے حملہ آور ہوا کہ اب ساری تدبیریں بے بس ہو کے رہ گئی ہیں۔ اگرچہ وزیر اعظم نریندر مودی اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عوام کے صبر اور حوصلے کے ذریعے ہم ایک بار پھر کرونا کو شکست دے دیں گے۔
ناظرین، شکیل شمسی اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ شمسی صاحب، السلام علیکم۔
جی، میری آواز آ رہی ہے؟
جی، کیا صورتحال ہے اس وقت کرونا کے تعلق سے ہندوستان میں؟
یہ صورتحال تو ابھی تک بہت زیادہ سنگین ہے، اور مختلف جگہوں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، کرفیو ہے، آمد و رفت بند ہے۔ دلی میں بہت سخت کرفیو لگا ہوا ہے، ایک طریقے سے لاک ڈاؤن وہاں بھی بہت سخت ہے، بہت آنے جانے کی پریشانیاں ہو رہی، اور ہاسپٹل میں وہی جگہ ہے کہ کئی جگہ ہاسپٹل کے باہر بورڈ لگا دیا، کوئی بیڈ خالی نہیں ہے، کوئی آکسیجن بیڈ خالی نہیں ہے، کوئی وینٹیلیٹر بیڈ خالی نہیں ہے، جنرل بیڈ خالی ہے۔ لوگ باہر ایمبولینس 50-50 ایمبولینس اسپتالوں کے باہر کھڑی ہیں کہ جس میں لوگ مریض بیٹھے ہیں اور ان کو داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ اتنے فٹ پاتھ پر اور سڑک کے کنارے لوگ پڑے ہیں کہ جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے اسپتالوں میں، کیونکہ روزانہ پچھلے ایک ہفتے میں 22 لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار پڑے ہیں ہندوستان میں۔ تو جو 3-3.5 لاکھ کا ایک ایوریج چل رہا ہے، وہ آپ دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد کہاں سے انتظام ہو اتنے لوگوں کے لیے بھرتی کا، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں پر رہ کر علاج کریے، اور جو لوگ گھروں پر ہیں رائے بات ان کی تعداد کا تو علم ہی نہیں ہوگا ابھی کسی کو کتنے ہیں۔ یہ 22 لاکھ وہ تو ہیں کہ جو رپورٹڈ ہیں، جو ان رپورٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، گھروں میں پڑے ہیں، وہ خود بتا نہیں رہے، جا نہیں رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسپتالوں میں آکسیجن کی شارٹیج ہے، اسپتالوں میں دواؤں کی شارٹیج ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتے، مارکیٹ میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ جہاں دکانوں کے اوپر ان کو اگر وہ انجیکشن لکھ دیا ریمڈیسیویر کا تو وہ نہیں مل رہا ہے، اور دوائیں ایسے کہ یہاں تک کہ آکسیجن ناپنے کے لیے جو آکسی میٹر ہوتا ہے وہ تک نہیں مل رہا لوگوں کو۔ تو بہت زیادہ خراب حالات ہیں، ایسا دور تو شاید ہی کبھی دیکھا ہو کسی نے، اور نہ اللہ نہ دکھائے کسی قوم کو اس طریقے کے حالات جس طریقے سے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور تمل ناڈو ہائی کورٹ نے جو کہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ہے، لیکن الیکشن 5 ریاستوں میں تھا، دلی میں تو کوئی الیکشن نہیں تھا۔ دلی میں اتنی بڑے پیمانے پر کس طریقے سے ہو گیا، یہ لوگ متاثر ہو گئے اتنے بڑے تعداد سے۔ یو پی میں بھی کہا جائے تو پنچایتی الیکشن ہو رہے تھے، پنچایتی راج تھے، وہاں اس وجہ سے ہو گیا، لیکن بہار میں تو کوئی دوسری ہی وجہ، اصل میں پوری طریقے سے اگنور کیا گیا ہے اس کو۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے ختم ہو گئی ہے وبا، یہاں تک کہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہرش وردھن صاحب، انہیں 15-20 دن پہلے یہ کہہ دیا تھا، ایک مہینہ پہلے कि ये पेंडेमिक नहीं है, अब एंडेमिक है, तो वो गलत अंदाजे थे और उसकी वजह से लोग बहुत इतना से हो गए थे और जिंदगी बहुत नॉर्मल हो गई थी, और उस नॉर्मल जिंदगी की वजह से लोग इतना बिल्कुल एहतियात बंद करती थी, ना आपको कहीं लोग मास्क लगाए दिखाई दे रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, बड़ी बड़ी मार्केट्स खुली हुई थी, सब जगह जाते थे, सिनेमा हॉल खुल गए थे, वहां लोग जा रहे थे, सब था, तो उसका अचानक इतना जबरदस्त असर हुआ कि जिसको रोकना किसी के बस में नहीं रहा।
बहरहाल हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं, अलमनाक हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़, और सामीन अब समात फरमाइए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब, या नबी उम्मी लकब, मैं ही तो नहीं तालिबे दीद है सब, या नबी उम्मी लकब, ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब, या नबी लकब। सब ने पाया है शरफ आपके दर की तरफ, आपके दर की तरफ, जाने वाले तो गए मैं मगर जाऊंगा कब, या नबी उम्मी लकब, या नबी उम्मी लकब।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज, और सामीन अब समात फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम सुबह रमजान।
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر
عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے.
پروگرام کے آغاز میں ماہ مبارک رمضان کے 14th دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيهم غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. بارِ الٰہ اس مہینے میں میری لرزشوں کی گرفت نہ کر اور اس مہینے میں مجھ کو خطاؤں اور غلطیوں سے معاف کر اور اس مہینے میں مجھ کو بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ قرار دے اپنی عزت کے طفیل میں. سامعین, ماہ مبارک رمضان کے 14th دن کی دعا کے ذیل میں مختصر توضیح اور تشریح کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کو. تو آئیے ان کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. رمضان المبارک کے 14th دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح و تشریح. آج کی دعا کا پہلا جملہ, اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات. پروردگار, آج کے دن میری لغزشوں کا مجھ پر مواخذہ نہ کرنا, میری یعنی گناہوں کو معاف کر دینا. میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں آج کے دن ان کا مواخذہ نہ کرنا. لیکن انسان معصوم نہیں ہوتا, تو غلطی کا امکان ہے. لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ کسی شخص شریف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, تو اسے معاف کر دے. رحمان اور انسان میں فرق یہی ہے کہ رحمان 99 غلطیوں اور گناہوں کو بھلا کر اپنے بندے کی ایک نیکی کو قبول کرتا ہے, لیکن انسان 99 نیکیوں کو بھلا کر ایک غلطی کو انسان کی نظر انداز نہیں کرتا اور اس کا چرچا کرتا ہے دوسروں کے سامنے. لیکن ہم انسان ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کبھی کبھی لغزشیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, گناہ سرزد ہو جاتا ہے. پروردگار ہمیں معاف کرے گا اگر ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. پروردگار ہمیں ان غلطیوں کو معاف کرے گا. جیسے خود قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم غلطیاں ہو جائیں تو اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا. یہ قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. دیکھیں, توبہ کے ذریعے انسان گناہوں اور لغزشوں سے ندامت و پشیمانی کے ساتھ بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باب رحمت کو کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت واسعہ میں اس کو شامل کر لیتا ہے, تائب کو, توبہ کرنے والے. حقیقت یہ ہے وہ تو غفور و رحیم ہے, وہ اللہ غفور و رحیم ہے, لیکن ہم اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور گناہ اور لغزشوں کو انجام دینے کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی. آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم کس خالق کی مخالفت کر رہے ہیں, کس اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں, کس کے حضور ہم نے خطا کی ہے, ہم سوچتے نہیں. لہذا چھوٹے چھوٹے گناہ آخر کار گناہان کبیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں. چھوٹا گناہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ لہذا ہم توبہ کے ذریعے اپنے رب کی جانب متوجہ رہیں اور اپنی غلطیوں پر بخشش کے طلبگار رہیں، اور اسی آج کے دن کی دعا کے دوسرے جملے کو اپنی زبان پر لائیں، اور وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور پروردگار خطاؤں اور غلطیوں کے عذر کو قبول کر لے۔ یہی توبہ ہے، خطاؤں اور غلطیوں کے عذر کو قبول کر لے۔ لفظ حفاوات پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، حفاوات لغزشیں جمع ہیں، اور مفرد اس کا حفوت ہے، یعنی لغزش غلطی۔ یعنی آج کی دعا میں ہم خدا سے کہہ رہے ہیں، اے خدایا جو گناہ و لغزش میں نے بھول کر انجام دیے ہیں ان سے تو درگزر کر دے اور مجھے آرام اور سکون عطا فرما۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھولنا تو اپنی جگہ پر، اگر عمدن بھی کر دیا ہو پروردگار کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، بات تو کریں پروردگار سے، یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بس اس کی بارگاہ میں استغفار تو کریں، آئیں تو صحیح کم از کم۔ دیکھیں بحار الانوار میں عجیب روایت ہے، اسماعیل بن صاحب وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ مجھے ایسے ذکر کی تعلیم دیں کہ جب بھی اس ذکر کو پڑھوں تو دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے جواب تحریر کیا کہ زیادہ سے زیادہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا کی تلاوت کرو، اور اپنے لفظ کو ذکر استغفار سے تر و تازہ رکھو۔ یعنی یہ تاکید ہو گئی، استغفار کرنی چاہیے، امام کا جملہ تاکید ہی دیکھا۔ کافی چیزیں ایسی ہیں، میں روایات بہت ساری ایسی ہیں گی استغفار کے حوالے سے، دیکھیں کافی میں روایت لے لیں، کافی کی بات آئی کافی میں ہی روایت لے لیں۔ استغفار لِکُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ وَالدَّوَاءُ الذُّنُوبِ الْاِسْتِغْفَار، خدا نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، اور گناہوں سے دوری کی دوا معالجے کے طور پر استغفار۔ اس دعا کا تیسرا جملہ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، مجھے پروردگار بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنا۔ جو بلائیں اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ پر، ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامۃ، بے شک بلا ظالم کے لیے ادب ہے، یعنی جب ظالم پر بلا آتی ہے تو اس کو ادب سکھاتی ہے، اور مومن کے لیے یہ بلا کا آنا امتحان ہے، انبیاء کے لیے درجات کا بلند ہونا ہے، اولیاء کے لیے کرامتوں میں اضافہ ہونا ہے اگر انبیاء کو اولیاء کو مشکلات آئیں تو۔ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارا امتحان، ہم تو امتحان کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اس دعا کا چوتھا جملہ بے عزت کا، یا عز المسلمین، اے عزت اپنی عزت، دیکھیں عزت کا واسطہ دے رہے ہیں خدا کو، پروردگار اپنی عزت کے واسطے سے اے مسلمانوں کو عزت دینے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ عزت کا واسطہ دے رہے ہیں، عزت کس کے لیے ہے؟ عزت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے وللہ العزت، عزت اللہ کے لیے ہے، اور عزت کس کے لیے؟ وللرسول، ہی عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وللمومنین، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو عزت کو نہیں سمجھتے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اے موسیٰ میں نے چھ چیزوں کو چھ چیزوں میں رکھا ہے لیکن لوگ ان کو دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں جو کبھی بھی انہیں مل نہیں سکتی۔ وہ کون سی چھ چیزیں جن کو چھ چیزوں میں رکھا ہے پروردگار نے؟ پہلی چیز، بے شک اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ سے کہہ رہا ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ جو دوسری چیز میں رکھی ہے، بے شک میں نے آرام اور راحتی کو جنت میں رکھا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ پھر پروردگار موسیٰ سے کہہ رہا ہے، دوسری چیز، بے شک میں نے علم کو بھوک اور تلاش میں رکھا ہے اور لوگ اس کو سیر خواری میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نمبر تین، بے شک میں نے عزت کو نماز اور قیام میں رکھا ہے اور لوگ اس کو سلاطین کے دروازوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ، چوتھی چیز بیان کر رہا ہے خدا، اے موسیٰ بے شک میں نے بلندی اور مقام کو تواضع اور انکساری میں رکھا ہے اور لوگ اس کو تکبر میں تلاش کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز بیان کرتے ہوئے پروردگار موسیٰ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ بے شک میں نے اجابت دعا کو لقمہ حلال میں رکھا ہے اور لوگ قیل و قال میں تلاش کر رہے ہیں۔ چھٹی اور آخری چیز کہتا ہے خدا موسیٰ سے، اے موسیٰ بے شک میں نے ثروت کو قناعت میں رکھا ہے اور لوگ اس کو مال کی زیادتی میں تلاش کر رہے ہیں۔ بس یا ارحم الراحمین، ہم عزت چاہتے ہیں، اے پروردگار ہم عزت چاہتے ہیں، اے توباؤں کو قبول کرنے والے، اے استغفار کو سننے والے، اے غفران اور مغفرت کو سننے والے، پروردگار ہم عزت چاہتے ہیں، ہمیں صاحب عزت بنا دے، پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا ارحم الراحمین۔
سمعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کے ساتھ پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 اردی بہشت، 14 رمضان المبارک اور 27 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات اردی بہشت سن 7 ہجری شمسی کو ایرانی سرداروں نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ واضح ہے کہ خسرو پرویز کے دور میں ایرانیوں اور مشرقی روم کے شہنشاہ ہراکلیوس کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی۔ ہراکلیوس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے موجودہ ترکی میں آبنائے داردانل کو عبور کرنے اور علاقے کی تمام سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز نے اس شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی، اور اسی وجہ سے 30 فون کے فوجیوں اور عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں خسرو پرویز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ ستائیس اپریل سن 1791 عیسوی کو معروف امریکی سائنسدان اور نقاش سیموئل مورس پیدا ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی نقاشی یا پینٹنگ میں بہت دلچسپی تھی، اور اسی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے بعد یہ فن سیکھنے کے لیے برطانیہ گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کو بجلی اور برقی رو کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس سلسلے میں تجربات کیے۔ بالآخر سن 1839 میں وہ ٹیلی گراف کی پہلی مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح انسان کے لیے بہت دور سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا ممکن ہو سکا۔ سیموئل مورس نے اپنی ایجاد کردہ ٹیلی گراف مشین کے لیے حروف تہجی کے مطابق مخصوص علامتیں ایجاد کیں، جو انہی کے نام سے مربوط ہیں، یعنی مورس کوڈ۔ ٹیلی گراف مشین کو تیزی سے فروغ حاصل ہوا، اور ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے یہی مشین رابطے کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ ستائیس اپریل سن 1794 عیسوی کو برطانوی مستشرق اور ماہر لسانیات ولیم جونز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1746 میں لندن میں پیدا ہوئے تھے، اور اسکولی تعلیم کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کے قانون کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے اس دوران عربی اور فارسی زبانیں سیکھیں، اور اپنی عمر کے آخر تک 28 زبانیں، خاص طور سے مشرقی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ ولیم جونز کی یہی خصوصیت مشرقی ممالک، خاص طور سے ایران سے روشناس ہونے کا باعث بنی۔ انہوں نے ایرانی شاعروں کے بہت سے کلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ ایرانی شاعروں کو قدیم یونانی شاعروں کے ہم پلہ قرار دیتے تھے۔ اس اہم مستشرق نے بعض فارسی کتابوں کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ قدیم زبان سکھانے کے لیے ایک کتاب دستور زبان فارسی بھی لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارسی اور جرمن زبانوں کا سرچشمہ مشترک ہے۔ ایران میں ان کی دلچسپی اور لگاؤ کی وجہ سے وہ ایرانی جونز کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے مطالعے کے لیے بھی منظم کوشش کی۔ وہ ایک ماہر قانوندان بھی تھے، جس کے باعث 1783 میں ان کو ہندوستان میں عدالت کی منصفی کا عہدہ پیش کیا گیا، جسے ولیم جونز نے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے 15 جنوری 1784 کو کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی، جس کے زیر اہتمام مشرقی علوم و فنون کی متعدد کتابیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں منتقل ہوئیں۔ ستائیس اپریل 1962 عیسوی کو مولوی فضل الحق کا ڈھاکہ میں انتقال ہوا۔ وہ 26 اکتوبر 1873 کو ضلع باری سال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ 1895 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور کلکتہ سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1912 سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی، اور اسی سال بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور اس کے بعد تمام انتخابات میں حصہ لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی مرکزی کابینہ میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ 27 جنوری 1960 کو حکومت پاکستان نے انہیں ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ سات اردبہشت 1357 ہجری شمسی کو جنرل عبد القدیر نے افغانستان میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے افغانستان کے اس وقت کے صدر داؤد خان کو قتل کر کے عوامی ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نور محمد ترکی کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر ببرک کارمل نے انہیں قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ببرک کارمل کے زمانے میں ہی 1979 میں روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں۔ ببرک کارمل کی برطرفی کے بعد اقتدار محمد نجیب اللہ کے پاس چلا گیا۔ روسی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغان مجاہدین نے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف جنگ تیز کر دی۔ 1992 میں نجیب اللہ کی حکومت گر گئی، اور افغانستان کا اقتدار مختلف افغان گروہوں میں بٹ گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم.